الله سبحانه وتعالى عن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم بن جبل بن مجاهد رضي الله عنه عبد الرحمن بن ابي هريره واخبرنا عن اخبره ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امر بكم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلدها وجدارها ولا يعطي في جدارتها شيئا. ارے آواز آ رہی ہے شکایت کر رہا تھا اتنی آواز ہے یہ کم وقت اس قدر نالائق ہے کہ خام خواہ کے لیے بدگمان کرتا رہتا بیٹھا یہاں کہہ رہا کہ آواز نہیں آ رہی دوپہر گئے تھے آپ کہنے لگے وہ آواز صاف نہیں آ رہی خالوں کو صدقہ کر دینا مستحب ہے اب یہ بتلا دیں کہ اس کے دلال کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے یعنی وہ کپڑا جو بطور دین کے حدی کو پہنایا جاتا ہے نہر حدی کے بعد صدقہ کر دینا چاہیے. آج تم نے بھی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ بحجت النفوس میں لکھا ہے کہ سلف میں سے کوئی شخص میرے علم میں وجوب تصدق بجلال بدن کا اور نہ وجوب تجلیل کا کوئی بھی قائل ہے. یوں فرماتے ہیں کہ میری معلومات میں کسی سے سلف میں سے یہ بات منقول نہیں کہ بدنات کی تجلیل واجب اور ان کے جلال کا تصدق واجب. لیکن یہ انہوں نے مالکین کیسے فرما دیا تو وہ مالکی المطلق ہیں تو مالکیہ کے مطلق میں جلال حدی کے بارے میں تفصیل منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا حکم حدی کا حکم اگر حدی واجب تصدق ہے تو اس کے جلال کا تصدق واجب ہے اور اگر واجب تصدق نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. اناویلہ کے اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ واجب اور دوسرا قول بھی واجب ہے. انفیہ کے یہاں واجب نہیں معلوم ہوتا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا میں لکھتے ہیں یب بغی ان کے تصدق اب جلال بدن و بے ختم تھا وہ بھی کتنا رہی سن رضی اللہ تعالیٰ قالت حدثنا لمعن قالت ان تحسن نبی سلیمان قالت ان نبی جاہن قول حدثن ابن نبی لیلان ناری حدثو قال عبد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتا بدن تن فامرنی بلکونیہ فقسمت وقم آرنی اجرالیہ فقسمت وقم اجرالیہ فقسمت وقم اجرالیہ. اس سے مراد بدنات کا وہ مجموعہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکروں کے آئے تھے. مسلم کی شریف میں حضرت جابر کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے اور یہ مسئلہ میں ماخذ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنی بدنات رسول اللہ کریمہ بنت احمد مروزیہ کی روایت میں واقع ہوئی ہے اور دوسرے نسخ میں پوری آیت مذکور نہیں چنانچہ ہمارے نسخوں کے متن میں پوری آیت مذکور نہیں ہے. آیات الامرین کے بعد الا قولی کو ضرور دیتی ہے. یہ آیت حج کے متعلق بہت سے احکام پر مشتمل ہے اس کے بعد احکام پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ماخذ تراجم متفر آئے ہیں اور حدیث میں اور بعض والدین میں اور بعض کی طرف اس بات میں اشارہ فرمایا ہے. آخر میں اگر السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہاں پر پوری آیت کے ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ جملہ فقلو من حواتم البارک الفقیر ہے. کسی بھی آدمی سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں الجن و مائے تصدق ارشاد فرمایا ہے. گویا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی شرح کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بدنا تو ہدایا نہیں اس کے کھانے کی اجازت ہے اور اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کا تصدق واجب. یہ مسئلہ مستقل جیوا ہے. حضرت امام بخاری کی عادت نہیں کہ اس کسی مسئلے میں اختلاف ہوا کرتا تو وہ جواب اٹھا دیتے ہیں. اس کے جواب آثار صاحب اور تابعین سے پیش کر دیا کرتے ہیں. ان کا مقصود بھی ہو جاتا ہے اور بیک وقت جو ہے اس کی دلیل بھی بن جایا کرتی ہے جیسے کہ دعویٰ ہوتی ہے. چنانچہ حضرت امام نے ارشاد فرمایا آگے ومایا کل من الجن ومایا تصدق اور پھر فرماتے ہیں وقال عبید اللہ اکبر میں ناتے ہیں عن ابن عمر لا یوکر من جزاء السیل والنذر ویوکر مما سوا ذلک وقال عطا یا کل یوکر من المتعتے. ابن عمر کے اثر سے معلوم ہو گیا کہ جزاء السیل والنذر کے کھانے کی تو اجازت نہیں اور باقی سب کھا سکتا. حضرت امام احمد یہی ایک روایت ہے اور بظاہر بخاری کا رجحان بھی یہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزاء سیر اور جزاء اور کی طرح سے نظر اور پھر یہ کوئی فضا کے کھانے کی اجازت نہیں باقی سب کھا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد یہ تمتو قرآن اور تتو کے کھانے کی اجازت باقی سے نہیں. یہی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث تصور کے کھانے کی اجازت ہے اور باقی کسی کی نہیں. مولوی کتنا دے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي هريره قال حدثنا عثمان بن سمي قال ان عبد الله يقول كنا لا ناكل من بيوت من ناطق ثلاث من ثلاث من ناطق فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا تزودوا فقلنا تزودوا كتنا قال قلت لعطائي قال حتى جينا المدينه مدينه قال لا فقال كلوا وتزودوا كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث ہم اپنے بدنات کے گوشت تین دن سے زائد نہیں کھایا کرتے تھے. ایام منا سے زائد نہیں کھاتے تھے. ہم قربانی کے ایام کے علاوہ نہیں کھاتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دن سے زائد کی دخار سے منع کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ ممانعت اٹھا دی اور پھر متقن اتخار کی اجازت دے دی. فقال قلوا وتزودوا. اب اس کے بعد یہ سمجھو آکر من لحوم بنایا وضحایا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے. بعد شافعیہ ابو طیب بن سلمہ اور ظاہریہ مثل ابن حضر وجود پہ قائل ہیں. حتی دین المدینہ قال اللہ ابن جریج نے عطا سے پوچھا کہ فاکلنا وتزودنا کے بعد کیا حدیث میں حضرت جابر نے حتی دین المدینہ بھی ارشاد فرمایا تھا؟ تو عطا نے فرمایا لا. اسی طرح سے اس روایت میں یہاں بھی واقع ہوا اور یہ روایت ہندوستانی میں آئے گی وہاں بھی اسی طرح سے واقع ہوا. لیکن اسی روایت میں بیان ہی مسلم شریف کے اندر بجائے قال لا کے قال نعم واقع ہوا. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو ہے کہ بعض اوقات عطا کو نسیان ہو گیا ہو تو لا کہہ دیا ہو اور بعض وقت یاد رہا ہو تو نعم کہہ دیا ہو. وبالاسناد المسلم رضي الله تبارك تعالى عن قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزن قال حدثني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خلنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى كل خمس بطن من ذي القعدة ولا نرى إلا حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معه حديث إذا طاف بالبيت أن يهل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه قال لقد ذكرت هذا الحديث للقارئ فقال احببت بالحديث الى وجهي
باب الذبح قبل الحرق. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ذبح کا مرض مقدم ہے، یہ مسئلہ جو متفق علیہ ہے. ضابطہ یہی ہے کہ پہلے نحر ذبح ہوگا اور اس کے بعد حلق ہوگا. اور حدیث باب میں یہ روایت ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے آ کر یہ سوال کیا کہ اس نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا تو آپ نے فرمایا لا حرج. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلق کو ذبح پر مقدم کر سکتے ہیں. روایت ترجمہ کی وضاحت معارض ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ سائل کا سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے الٹا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ لا حرج، بھول کر الٹا کیا ہے کوئی بات. معلومہ اصل یہی ہے کہ پہلے ذبح ہو اور اس کے بعد حلق ہو. معلوم ہوا کہ ذبح نحر حلق وغیرہ کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمیں کتاب العلم میں اور اسی طرح سے مسلم شریف کتاب الحج کے اندر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اور آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ صفحہ 234 پر جامع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب دارما حلق قبل یذبح ناسک مجاہد کا ترجمہ منتخب کیا ہے، پھر اس مسئلے کو بیان کروں گا. تو کیونکہ وہی یہ مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا ہے. اور ناظرین صلی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر ياسين بن ابي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلق قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحمن بن سليمان الرازي عن ابن حسين اخبرني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاسم بن يحيى عن ابن حسين قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رامن وهيب قال حدثنا ان وهيب قال حدثنا ابن حسين بن سعيد بن بهر بن باكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حمال بن سعد بن عباد بن مسلم بن قايل عن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ کسی سند سے کتاب الایمان الموضوع میں آ رہی ہے، مگر تھوڑا سا مصنف نے یہاں پہ اختصار سے کام لیا اور آئندہ چل کر کے تفصیل سے کام لی ہے. یہاں کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تین سوالات ایک ہی شخص نے کیے، اور ایمان النذور کا سیاق میں تصریح ہے کہ تین سوالات کے سائل الگ الگ ہیں. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعلیقات ذکر فرمائی ہیں. وقال عبد الرحیم وقال القاسم وقال عفان الی ان تعلیقات کے ذکر کرنے کا مقصود ابن حسین کے شیخ کے اندر اختلاف بیان کرنا ہے کہ آیا ابن حسین کے استاد عطا ہیں یا سعید ابن جبیر. اسی طرح یہ بتلانا ہے کہ اس حدیث کے صحابی آیا جو ہے ابن عباس ہیں یا جابر ہیں. امام بخاری کے نزدیک راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث عن ابن حسین عطا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے. واللہ تعالیٰ اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا خالد بن عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رميت بعد ما امسيت قال لا حرج فقال حلقت قبل ان انهر قال لا حرج. وبالاسناد المسند رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي ان شعبه عن قيس بن مسلم قال في المسيحات عن ابي موسى قال فهمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الاصحاح قال احججت قلت نعم قال ما حدث قلت لبيك بين لا ان تهلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت ان تلف وتبقي بيت ابي سفيان مرت ما تفيد امراه من نساء المسلمين فقلت راتي ثم اهللت بحجه وقلت بهن حتى خلافه عمر فذكرته له فقال ما احب كتاب الله تعالى من يوم القيامه فإن أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الحدي محله. یہ حدیث ماں قبل میں گزر چکی ہے اور فکون تو اسی بھی ناس حتی خلاف کی عمر کا مطلب میں وہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ آیا حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فصول حجر عمرہ کا فتویٰ دیتے تھے یا یہ کہ وہ تمتع معروف کا فتویٰ دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے منع کیا، فصول حجر عمرہ سے یا جو ہے تمتع معروف سے؟ اگر فصول حجر عمرہ سے منع فرمایا تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور کی طرح سے فصول حجر عمرہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص مرتبہ ہوں گے، اور یوں فرماتے تھے کہ کتاب اللہ و سنت رسول سے معلوم کتاب کی اتمام کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے. اب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کرنا واجب الحج رضی اللہ، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد اس وقت تک حلال ہوئے ہی نہیں جب تک کہ منیٰ میں حدی کا نہر نہیں فرما لیا. اور اگر تمتع معروف سے منع کرتے تھے تو یہ استدلال راوی ہے، لیکن اس صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانعت کو تنزیہ پر محمول کیا جائے گا، یا مصلحت پر، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ہر عمل کے لیے مستقل سفر ہونا چاہیے تاکہ بیت اللہ زائرین سے ہمیشہ معمول رہے. وہ بل اسناد حتی بلغ الحدی ملی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری حدیث یہاں پر صرف اس جملے کی وجہ سے ذکر کی ہے، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَعِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْحَدِيُمْ. حضور اس وقت تک حلال ہی نہیں ہوئے جب تک کی حدیث اپنی جگہ نہیں پہنچ گئی، یعنی اس کو نہر نہیں کر دیا گیا. اگر جو ہے نہر سے پہلے حلق ہوتا تو حلق کی وجہ سے آپ حلال ہو چکے ہوتے، پھر حضرت عمر کے ارشاد لَمْ يَعِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْحَدِيُمْ کا کوئی مطلب نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو ہے نہر فرمایا اور اس کے بعد حلق فرمایا. واللہ اعلم. وبإسناد رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب من لبى الراس عند الإحرام حلقا. تلبیب کی تفسیر میں ماہ قبل میں بیان کر چکا ہوں، حاصل یہ ہے کہ گوند وغیرہ لے کر اپنے بال میں تھوڑا سا لگا لے تاکہ بال منتشر نہ ہو اور جن وغیرہ سے محفوظ رہیں. اگر کسی نے احرام باندھنے سے پہلے تلبیب کر لی تو آیا اس کے لیے قصر کافی ہوگا یا حلق بھی ضروری ہوگا؟ یہ مسئلہ مختلف کیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلبیب واجب ہے. امام ابن حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اختیار چاہے تلبیب کرے اور چاہے حلق کرے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مسئلے میں دو قول ہیں، قول قدیم میں وہ امام مالک کے ساتھ ہیں، قول جدید میں تخیر کے قائل ہیں. البتہ تخیر کے قائل یوں کہتے ہیں اگر تلبیب ایسی شدید ہو قدر ناممکن ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر حلق متعین ہو. اسی طرح اگر کسی کا بال اتنا خفیف ہو کہ وہاں قصر نہ ہو سکے تو بھی حلق کرنا ہوگا. اسی طرح شافعی یہیں کہتے ہیں اگر کسی کے سر پہ بال نہیں ہو تو یوں ہی اس کو رکھ پھیرنا پڑے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر اس مسئلے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خیال معلوم کرتے ہیں. وہ بھی کس نارے میں سن کر لیا اللہ مبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع علينا رضي الله تبارك عن من حسد انها قال يا رسول الله ما شان ما تحل بعمده ولا تحل عن كريم عمر بك قال اني لبت راسي وقلت فدي فلا احل حتى انحر. میں نے تلبیب کی ہے اور حدی کی تقلیب کی ہے، حلال ہو ہی نہیں سکتا ہوں یہاں تک کہ نہر کر لوں. مصنف نے اس سے اپنا مدعا ثابت کیا ہے اس واسطے کی اپنے عموم کی وجہ سے حلق کو بھی شامل ہے، یعنی حلال ہونا. قضا قال شیخنا الجنبوی رحمہ اللہ تعالی بعض دیگر شرا فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ترجمہ الباب میں حلق کا ذکر کیا ہے اور روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. امام نے انہوں نے ترتیب اللہم رحمت المحرقین کی طرف اشارہ کیا. اور بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال معلوم پر اعتماد کیا, یعنی آپ کے حج سے یہ بات جو ہے معلوم ہے کہ آپ سال حلق کرایا تھا, لہٰذا یہ بات کے لیے ثابت ہو گئی کہ جو تجویز کرے گا حلق کرے گا, صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی تھی اور حلق کرایا تھا. اس سے وجود مستفاد نہیں ہوتا ہے. فإن نفس الفعل لا يدل بالمجرد على الوجود. وبه استناد مسلم رضي الله بارك تعالى
ارے بڈھے یہاں تو کر رہے کوئی کمر
جب آدمی حج سے حلال ہونے لگے تو حلق یا تقصیر کرے گا, اس میں کوئی اختلاف ہے کہ آیا حلق یا تقصیر پہلے حج کے وقت متعین ہے. پہلے اس میں اختلاف کہ پہلے حج میں حلق متعین ہے یا اختیار ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں جس میں علم اربع بھی ہیں تو مطلقا اختیار ہے, چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا حج ہو. بعض شارحین نے ابراہیم نقلی اور حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ پہلے حج میں حلق متعین ہے, لیکن یہ نقل صحیح معلوم ہوتی ہے اس واسطے کہ ان حضرات سے جو مفصل آثار جو راہ بخاری حافظ نہر وغیرہ نے نقل کیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حلق کو واجب نہیں سمجھتے بلکہ افضل قرار دیتے ہیں. ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حسن بصری سے نقل کیا ہے الذي لم يهج قط ان شاء خلق وان شاء قصر. اس کے بعد حلق و تقصیر کے بارے میں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ انصاف حج میں سے ہے یا استباحۃ المحظور کے قریب سے ہے. جمہور علماء حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک کے مشہور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فی المشہور ارشاد فرماتے ہیں کہ انصاف حج میں سے ہے, یہی امام محمد کا مسئلہ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ مشہور قول ہے, لیکن ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ اتباع محظور کے قبیل سے ہے, یعنی ایک چیز احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی, اب وہ احرام کھل جانے کی وجہ سے حلال ہو گئی ہے. یہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مروی ہے اور امام احمد سے ایک روایت ہے. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن کے نزدیک قصر و حلق انصاف حج میں سے ہیں ان کے نزدیک اس فعل پر اجر ثواب ملے گا, اور جن کے نزدیک یعنی قبیل استباحۃ محظور ہے اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. پہلے ہی فریق کے قول کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی ہے, یوں فرماتے ہیں الحلق والتقصیر عند الاحلال. معلوم ہو احلال کوئی قولی ہے, حلق اور تقصیر ان کے ماں سوا ہیں, وہ احلال کے وقت ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ انصاف حج میں سے ہیں اور نفس تحلل نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہ سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محلقین کے لیے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نسک ہے اور اس کے کرنے پر ثواب مرتب ہوگا. فثبت ان قول الجمهور هو الارض هو الاقوى. وبالاثناء عليه رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا ابو قال اخبرنا شيخنا ابي حمزه
قال ناقم كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته نبي اثنى عليه المسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن وقال قلنا مالك بن نافع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقتلين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقتلين يا رسول الله قال وللمقصرين وقال لهم نافع رحم الله المحلقين مره مرتين قال وقال لله بن نافع قال في الرابعه والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين. روایات کے اندر اس میں اختلاف ہے اختلاف علم ہے اور یہ دعا کب جو ہے دی ہے بعد سے معلوم ہوتا ہے حدیبیہ کے وقت بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حجت الوداع میں عاقب بن عبد البر کا رجحان یہ ہے کہ عمدہ حدیبیہ کا واقعہ یہی معاملہ ہے میں ان کی بھی رائے ہے لیکن مسلم شریف میں ہمیں حسین کی روایت میں تصریح ہے کہ حجت الوداع کا واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح اور مشہور بھی ہے اور فرماتے ممکن ہے کہ دونوں وقت آپ نے محلقین کے لیے دعا فرمائی ہو. قاضی آپ کہتے ہیں دونوں ہی وقت آپ نے دعا کی. مستقیب الحریف کہتے ہیں یہی اقرب ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہی متعین ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب محلقین کے لیے دعا کی تو کہا گیا آپ نے دو مرتبہ تو کچھ نہیں فرمایا, تیسری یا چوتھی مرتبہ میں مقصرین کو بھی دعا میں شامل فرما لیا. مقصرین یہ جو کہا گیا قالوا المقصرین یہ اب سے تلقین کہلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ محلقین کے ساتھ مقصرین کو بھی شامل فرما لیجیے. عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقین کو خاص طور سے رحم کی دعا بھی فرمائی کہ انہوں نے بالکل لیا زینت کی چیز کو ختم کر دیا تو گویا کلی طور پر اللہ کے لیے وہ استعلام کر رہے تھے, اس لیے وہ دعائے رحمت کے زیادہ مستحق ہوئے. وعلم عند اللہ سبحانہ وبالاسناد الى المصنف رضی اللہ تبارک تعالی قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال حدثنا عمر بن قعقاع عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا المقصرين قال ثلاث قال للمقصرين وفي اسناد مسلم رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا عبد الله بن نسمة قال حدثنا زيد بن نسمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك عنهما قال حلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ حجت الوداع میں حلق و تقصیر دونوں ہوا ہے, لہٰذا مسلم کے ترجمے سے دونوں ثابت ہو گئے. فضیل کس نارے مسلم صلی اللہ تعالیٰ قال حدثنا ابو عاصم مسلم جرین عن حسن بن مسلم عن طاوس بن بار رضی اللہ عنہ معاویہ قال قصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو تراشا ہے مشقت کے ذریعے سے. مشقت ممبر کے اوپر ہے, ایک چوڑا سا تیر ہوتا ہے جس میں دھار ہوتی ہے اور بعد میں اس کے علاوہ بھی تفصیل کی ہے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بعض روایات میں مسلم وغیرہ میں وارد ہوا ہے قصر تو عراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقت علی المروہ, مروہ پر میں نے جو ہے قصر کیا. یہ حدیث مشکلات میں شمار کی گئی ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی نیت سے چار اخبار ہوئے ہیں, تین قصدی ایک دینی. سب سے پہلا سفر آپ نے ذوالقعدہ سنہ ہجری میں حدیبیہ کے سال عمرہ کی نیت سے کیا, لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ میں آپ کو روک دیا اور طواف نہیں کرنے لگا، آپ حدیبیہ ہی میں حلال ہو کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ تو مراد ہو نہیں سکتا، اول تو اس وجہ سے یہ قصر، اول تو اس وجہ سے کہ آپ نے حدیبیہ میں حلق کرایا اور معاویہ کہہ رہے ہیں میں نے قصر کیا، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ حلق حدیبیہ میں ہوا اور معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے مروا کر دیا، تیسرے اس وجہ سے کہ اس وقت تک معاویہ مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسرا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال سنسار کلی میں عمراہی کی نیت سے ہوا، جس کو عمرۃ القضاء، عمرۃ القصاص، عمرۃ القضیہ اور الصلح کہا جاتا ہے۔ اس عمرے پر بھی اس روایت کو محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمۃ الفتح میں سے ہیں، فتح مکہ کے سال مسلمان ہو گئے ہیں، اور عمرۃ القصاص سنسار کا واقعہ ہے، کفار مکہ مکہ چھوڑ کر باہر جبل قعد عان پر جا بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اس بات کے منتظر تھے کہ جب وہ طواف کریں گے اور گریں گے تو ہم تماشا دیکھیں گے اور حسین بھی دیکھیں گے۔ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، آپ نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دیا کہ طواف کے تین اشواط میں تین جانب رمل کریں اور ما بین الحرمین نشین رہیں۔ تیسرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ہوا اس وقت جب کہ آپ غزوہ فتح سے فارغ ہو کر کے حنین تشریف لے گئے اور وہاں سے طائف گئے، اور طائف سے آپ جو ارانہ واپس تشریف لائے، اور وہاں آپ نے 13-14 دن قیام کیا۔ تو آپ نے ایک شب یہ ارادہ فرمایا کہ عمرہ کریں، چنانچہ رات ہی رات میں آپ تشریف لے گئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر کے واپس آ گئے۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اس پر بھی مقبول کرنے میں اشکال یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کا عمرہ ہے، اتنا مخفی طریقے پر کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اور اسی طرح دوسری کتب حدیث میں ہے فَلِذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ، تو امیر معاویہ جو اس وقت آپ کے ساتھ بھی نہیں تھے ان کو پتہ کیسے چل سکتا ہے۔ نیز کسی روایت میں تصریح نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمرے میں شریک تھے۔ چوتھا سفر آپ کا سن 10 ہجری میں بنیت حج ہوا، جس میں آپ نے علی التحقیق قران کیا تھا۔ یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حلال منا میں ہوئے ہیں۔ بعض علماء حنابلہ نے امیر معاویہ کی اس روایت کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ حج کا واقعہ ہے اور آپ متمتع تھے اور تمتع معروف کیا تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ بکثرت روایات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے لولا نسخت الحدی لا حدیث، اگر میں سائق الحدی نہ ہوتا تو حلال ہو جاتا۔ معلوم ہوتا حج کے سال تو آپ سائق الحدی ہونے کی وجہ سے حلال ہو ہی نہیں سکے، مگر اس پر اشکال یہ کہ بعض روایات میں تصریح ذالک فی حجتہ ہے۔ امام منذری نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ معاویہ سے جس روایت میں یہ وارد ہوا کہ میں نے قصر کیا حج میں، وہاں سے مراد عمرہ ہے، مگر اس پر مزید یہ اشکال ہوتا ہے کہ نسائی کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے فی ایام العشر، اثر تو عراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام العشر، اس کا بعض حفاظ جیسے حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ جواب دیا کہ بظاہر یہ روایت المعنی ہے، کسی نے عمرہ کو حج سے تعبیر کیا اور کسی نے حج کو ایام العشر سے تعبیر کر دیا۔ بہرحال جس سفر پر بھی محمول کرو اشکال ضرور پیش آتا ہے۔ علامہ طوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ظاہر یہ ہے کہ امیر معاویہ کو وہم ہو گیا اور وہم ہو جانا کوئی بعید چیز نہیں. ابنائے ثمانین میں سے تھے 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اس عمر میں انسان کے ہوش و حواس پر اثر پڑ جاتا ہے, بہت سی چیزیں جو یاد ہوتی ہیں بھول جایا کرتی ہیں, اور بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ خرد برد ہو جایا کرتی ہے. لہذا اگر نسیان ہوا ہے تو کوئی استعجاب کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے. علامہ محب طبری, علامہ ابن قیم, حافظ ابن کثیر وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کو عمرہ جویرانہ پر محمول کرنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی احتمال پیش کیا ہے, لیکن عمرہ جویرانہ پر محمول کرنے میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ یہ عمرہ مخفی طور پر ہوا اور معاویہ کا آپ کے ساتھ ہونا کہیں مذکور نہیں ہے. مگر بھائی جمع بین روایات کے لیے بعض وقت دور ازکار توجیحات تعمیرات اختیار کی ہی جاتی ہیں, لہذا یہاں پر بھی اس احتمال کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حاکم نے علی کلیم میں لکھا ہے کہ عمرہ جیرانہ میں آپ نے حلق کرایا تھا اور معاویہ قصر کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اولاً آپ نے قصر کرایا ہو حلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور جب حلاق آ گیا تو آپ نے حلق کرا لیا ہو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو سکتا ہے اس کو عمرہ فضلیہ پر محمول کیا جائے. اور یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ صاحب اس وقت تک تو امیر معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. امیر معاویہ تو المشہور مسلمۃ الفتح میں سے ہیں. اس کا حافظ نے جواب یہ دیا کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا کہ وہ بین الحدیبیہ والقضیہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن اپنے والدین کے خوف سے اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے ہوں, اس وقت حضرت اہل مکہ نے تو مکہ چھوڑ دیا, لیکن امیر معاویہ کسی ہیلے کی وجہ سے رہ گئے ہوں, اور موقع پا کر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے بال کو تراشا ہو. بہرحال یہ روایت اگرچہ سندی اعتبار سے صحیح ہے, لیکن معنوی اعتبار سے اس میں اشکال ضرور ہے, اور بہت دور ازکار توجیحات تعبیرات ہی کرنی ہوتی ہیں. واللہ سبحانہ و تعالی علم و احکم. اور یہی وہ بات ہے جس کو میں نے ایک مسلم نے کہا تھا غالباً کہ میں تفصیل سے بخاری میں اس پر کلام کروں گا, اور یہ کتنا رضی اللہ تعالیٰ باب تفصیل المتمتع بعد العمرۃ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ عمرہ کرنے کے بعد قصر کرے. حضرت امام نے اول میں یہ بتلایا تھا کہ احلال کے وقت حلق و تفصیل دونوں مباح, اور روایات کے انداز میں بتلا دیا اس میں حلق افضل ہے. اب مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ متمتع اس قانون سے خارج ہے, متمتع کے لیے عمرے سے فراغت کے بعد تقصیر افضل اور اولا ہے. یہی ایک میں خلاصہ مالک شافعی اور احمد کا مسلک ہے. لیکن